نینوا ارادے کی آزمائش، خطرات اور عراق کا مستقبل، العراق اليوم، بغداد۔
عراق اس وقت شدید خطرے سے دوچار ہے جس نے اس ملک کے اتحاد اور اقتدار اعلیٰ کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ جو کچھ صوبہ الانبار، فلوجہ اور سامرہ میں ہوا اور جو کچھ اس وقت صوبہ نینوا میں ہو رہا ہے وہ تشویشناک امر ہے، کیونکہ داعش اور القاعدہ کی شکل میں دہشت گرد تنظیموں نے اہم اداروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ عراق میں سن 2007 سے 2011 کے دوران کسی حد تک حالات میں بہتری آئی تھی، مگر اس کے بعد 2012 میں حالات پھر سے خراب ہو گئے، یعنی حالات میں جو بہتری آئی تھی اس کا بخوبی استعمال نہیں کیا گیا۔
عراق میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس سے جہاں ایک طرف کچھ سیکیورٹی اور عسکری اداروں میں خامیوں کا پتہ چلتا ہے، وہیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کے سامنے کتنا بڑا خطرہ آن کھڑا ہوا ہے۔ دہشت گرد تنظیمیں جدید اسلحوں سے لیس ہیں، اور یہ تنظیمیں موصل میں ملنے والی کامیابی کی مدد سے پہلے تو اس علاقے میں اپنے پاؤں مضبوط کریں گی، اور پھر دیگر صوبوں اور دیگر شہروں جیسے کرکوک اور تکریت کی جانب پیش قدمی کریں گی۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ حکومت دفاعی شعبے کی زبردست انداز میں قیادت کرے اور سیکیورٹی اداروں اور فوج کو ضروری اسلحہ جات اور ساز و سامان فراہم کرے۔ فوجی قیادت کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کامیابی کے ساتھ منصوبہ بندی کرے اور پھر اس پر عمل کرے، تاکہ خطرے کے مزید بڑھنے اور وسیع تر شکل اختیار کرنے سے قبل اسے کچل دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ عراق بھی شام کی صورتحال میں گرفتار ہو جائے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ جو دشمن عراق کی سرزمین میں ڈر آیا ہے وہی شام میں بھی موجود ہے۔
بعض عہدیدار کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنے سے خود کو بچانا چاہتے ہیں اور دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، مگر ان باتوں سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی سے بھی زمینی حقائق میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ خطرہ ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے اور یہ مصیبت سب کے گلے پڑ گئی ہے، چاہے وہ شیعہ ہوں، اہل سنت ہوں یا کرد۔ یہ خطرہ کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھے گا اور کسی کو اپنی گزند سے مستثنا نہیں کرے گا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی حلقے ان خطرات کا صحیح طور پر اندازہ کر سکیں گے، یا اب بھی صرف اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کی کوششوں میں مصروف رہیں گے۔ واشنگٹن شاید اعتراف نہ کرے، مگر ایران ہے مشرق وسطی کا سب سے مستحکم ملک۔ فارن پالیسی امریکہ۔
سن 1977 میں سال نو کے موقع پر امریکی صدر جیمی کارٹر نے کہا تھا کہ ایران دنیا کے انتہائی بحرانی علاقے میں امن و استحکام کا جزیرہ ہے۔ اس بیان کے بعد 2 سال سے بھی کم عرصے میں ایران میں انقلاب آیا اور 2500 سالہ سلطنتی نظام سرنگوں ہو گیا۔ کارٹر کو اپنی دور اندیشی کے فقدان پر شرمندہ ہونا پڑا، مگر حقیقت یہ ہے کہ کارٹر نے غلط بات نہیں کہی تھی، بس ان کی غلطی اتنی تھی کہ یہ بیان چند اشرے قبل دے دیا تھا۔ آج عراق پر تقسیم کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ شام میں بد امنی ہے، پاکستان ایک ناکام ریاست بننے کے دہانے پر ہے، افغانستان میں طالبان مضبوط ہو رہے ہیں، لیبیا بالکل الگ تھلگ ہوتا جا رہا ہے۔ ہاؤس آف سعود میں نئی نسل کا اقتدار وجود کے خطرے سے دوچار ہے، جبکہ اسی علاقے میں ایران امن و استحکام کا جزیرہ بنا ہوا ہے۔ امریکہ مشرق وسطی میں اپنا رول محدود کر کے مشرقی ایشیا پر جیو پالیٹیکل اسٹریٹجی مرکوز کر رہا ہے، اور خلیج فارس کے علاقے میں واشنگٹن کے روایتی اتحادی جہادی تنظیموں کی مدد کرنے لگے ہیں۔ ایسے میں امریکہ اور ایران کے اعنات کو اس کی موجودہ حالت پر ترک نہیں کیا جا سکتا۔
پیر کے روز ایسی خبریں سنائی دیں کہ عراق میں دہشت گرد تنظیم داعش کی پیش قدمی روکنے کے لیے ایران اور امریکہ ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں۔ عراق ایران کا ہمسایہ ملک ہے، جبکہ اس ملک میں امریکہ نے اپنا بڑا سرمایہ اور افرادی قوت صرف کی ہے۔ جو حالات اس وقت ہیں وہ امریکہ اور ایران کے درمیان صرف وقتی تعاون کا تقاضا نہیں کرتے، بلکہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ دونوں ممالک اپنی دشمنی ختم کر کے نئے سرے سے تعلقات استوار کریں۔ تہران کو امریکہ کی موجودہ حکومت کی صورت میں ایک اچھا اتحادی مل سکتا ہے، اتنا اچھا اتحادی جس کی اسے توقع بھی نہیں رہی ہوگی۔ امریکی صدر باراک اوباما کو بخوبی علم ہے کہ ایران میں جس طرح کی اسلامی حکومت ہے وہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اوباما نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ایرانی اسٹریٹجی رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا ایک عالمی نظریہ ہے، انہیں اپنے مفادات کا ادراک ہے۔ ایران ایک بڑا اور طاقتور ملک ہے اور عالمی سطح پر خود کو اہم قوت سمجھتا ہے۔ ایران خودکشی کی خواہش رکھنے والا ملک نہیں ہے۔
ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کے قریب آنے میں ہچکچاتا ہے اور اس کی ہچکچاہٹ سمجھ میں بھی آنے والی ہے۔ بش انتظامیہ ایران کو شرارت کا محور قرار دے چکی ہے اور اس موقف کا خمیازہ بھی امریکہ کو بھگتنا پڑا تھا۔ ایران اگر ایک مستحکم طاقت کے طور پر اپنی شناخت بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے امریکہ کو للکارنے کی پالیسی ترک کر دینا بہتر ہوگا۔ عراق میں ایران اگر تعمیری رول ادا کر رہا ہے تو دنیا اس کو سمجھے گی۔ دونوں ممالک جو بھی کریں، انہیں اپنی اس مقاسمت کو، جس کا اب وقت بھی گزر چکا ہے، اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے۔ داعش کی شکل میں پیدا ہونے والا خطرہ اگر کچھ ثابت کرتا ہے تو اس حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ علاقائی مسائل میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات بہت ضروری ہو چکے ہیں۔
ایران نائجیریا فٹ بال میچ کا لطف ویانا میں وزیر خارجہ ظریف اور ایٹمی مذاکراتی ٹیم نے بھی لیا۔
بولیویا میں گروپ 77+ چین کے اجلاس کا دوسرا۔
پاکستان کے شہر کوئٹہ میں عوامی مظاہرہ، زیارت کے لیے ایران کا زمینی راستہ بند کیے جانے کے فیصلے کے خلاف احتجاج۔
عراق میں داعش نے صدام کا مقبرہ دوبارہ کھلوا دیا۔
روس نے گیس کی قیمت ادا نہ کیے جانے کی وجہ سے یوکرین کو گیس کی سپلائی روک دی ہے۔
افغانستان میں صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ نے انتخابات میں مبینہ گڑبڑی پر تشویش کا اظہار کیا۔
الجزائر کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں فرانس کے وزیر خارجہ نے جھپکی لی۔
حکومت اور اپوزیشن، ایک نئی شروعات کی ضرورت، چوتھی دنیا ہندوستان۔
پارلیمنٹ ایک میٹرکس کی طرح ہے، یعنی یہاں آنے والی ہر ایک پارٹی کی اپنی اہمیت ہے، ہر ایک کے خیالات کا سامنے آنا ضروری ہے۔ جواہر لال نہرو ہمیشہ پارلیمنٹ میں زیادہ سے زیادہ وقت تک بیٹھے رہتے تھے۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ اتنے زیادہ وقت تک یہاں کیوں بیٹھتے ہیں، تو ان کا جواب ہوتا تھا کہ یہاں پر ممبران پارلیمنٹ کی باتیں سن کر میں ملک کی حالت کو سمجھتا ہوں۔ یہ تھا پارلیمنٹ کے تئیں ان کا احترام۔ ان کے لیے پارلیمنٹ ملک کو سمجھنے میں مدد کرنے کا ایک پلیٹ فارم تھا۔ اب بدقسمتی سے ہم لوگ پارلیمنٹ میں ایسے لوگوں کو کم دیکھ پا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کا وقت گھٹ رہا ہے، ایوان کا وقت کم ہو گیا ہے، بحث کے گھنٹوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، صرف شور شرابے کا ماحول بچ گیا ہے۔ حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں مل کر شور شرابے میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اب یہ ساری ماضی کی باتیں ہوں گی، ہم ایک نئی شروعات کی امید کرتے ہیں۔ سرکار اگر اپنے طریقے سے کام کرنا چاہتی ہے تو اسے اپوزیشن کو بھی اپنی بات کہنے کا موقع دینا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر اپوزیشن سرکار کو اپنے طریقے سے کام نہیں کرنے دے گی۔
پارلیمنٹ میں لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر پارلیمنٹ میں کام نہیں ہوگا تو اس سے ہم پارلیمنٹ کی معتبریت کو بھی کمزور کرنے کا کام کریں گے۔ آج ضروری ہے کہ ایک مناسب پارلیمانی کاروائی سامنے نکل کر آئے۔ اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ سرکار سبھی پارٹیوں کے لیڈروں کی ایک میٹنگ بلائے اور پارلیمنٹ ٹھیک سے اپنے وقت کا استعمال کر سکے، ٹھیک سے کام کرے۔ اس کے لیے راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ آخرکار پارلیمنٹ کی کاروائی پر عوام کا ہی تو اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ان پیسوں کا استعمال ٹھیک ڈھنگ سے ہو، اس کے لیے راستہ تو نکالنا ہی پڑے گا۔ ٹکراؤ کے مدے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح کا بل آتا ہے تو اس کے لیے پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، جہاں سبھی پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سبھی بل کو دیکھتے ہیں، اپنے رائے دیتے ہیں اور اپنا اعتراض درج کراتے ہیں۔
کچھ ایسا کیا جانا چاہیے کہ سرکار، اپوزیشن، پارلیمنٹ، پریس، سب مل کر ملک کی ترقی میں مثبت رول ادا کریں۔ آپ متفق ہوں یا غیر متفق ہوں، یہی جمہوریت کی خوبصورتی بھی ہے۔ آپ غیر متفق ہیں لیکن ایک مناسب طریقے سے غیر متفق ہونا چاہیے، آپ نرم گوشی سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ امید ہے کہ سارے اپوزیشن کے لوگ اس بات سے افسردہ ہونے کے بجائے کہ بی جے پی کو ایک بڑی اکثریت ملی ہے سنجیدگی سے اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ 1952، 1957، 1962 میں کانگریس ہمیشہ 300 یا 350 سے زیادہ ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ آتی تھی، لیکن حزب مخالف کبھی افسردہ نہیں ہوا۔ سوشلسٹ پارٹی کے 5-6 ارکان پارلیمنٹ نے ہمیشہ اپنے ایشو کو اٹھایا، سرکار کی جائز تنقید کی، سی پی آئی نے ہمیشہ اپنے مدعے کو اٹھایا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی معاملے میں بحث سے زیادہ اہم ہے جوش کا برقرار رہنا۔ پاکستان اور غربت کا سیلاب، فرائیڈے اسپیشل پاکستان۔
پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں ہر طرف عوام کا شور برپا ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت کے علم بردار کہتے ہیں کہ جمہوریت عوام کی حکومت کو کہتے ہیں۔ یہ حکومت عوام کے لیے ہوتی ہے اور اس سے عوام کے ذریعہ قائم کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست دانوں اور سیاسی جماعتوں کی اکثریت کے لیے عوام ایک سیاسی نعرہ ہے۔ میاں صاحب کی حکومت نے 2014 کا بجٹ پیش کیا تو اس کی نوعیت بھی عوام کش ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ روزنامہ ڈان نے بجٹ سے متعلق جو شہ سرخی شائع کی ہے وہ یہ ہے، ریلیف فار دی رچ، پینٹس فار دی پور، یعنی امیروں کے لیے رعایتیں اور مراعات اور غریبوں کے لیے مونگ پھلی کے دانے۔ لیکن پاکستان کے عوام کی معاشی حالت کا حقیقی اظہار بجٹ سے قبل جاری ہونے والا اقتصادی سروے ہے۔ یہ سروے خود میاں نواز شریف کی حکومت نے جاری کیا ہے، اور اس میں اعتراف کیا گیا ہے کہ پاکستان کی 69% آبادی خطے غربت سے نیچے کھڑی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل اس قدر ہے کہ پاکستان کی 35% آبادی کی یومیہ آمدنی $1 یا اس سے کم ہے۔ تاہم ملک میں مزید 24% لوگ ایسے ہیں جن کی یومیہ آمدنی $2 یا اس سے کم ہے۔
ہمارے حکمراں طبقے کی ایک بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ غربت دور کرنے میں ہی ناکام نہیں ہوا، بلکہ وہ غربت دور کرنے کا امکان تخلیق کرنے میں بھی ناکام ہے۔ ہمارے حکمراں اور اقتصادی ماہرین آئے دن کہتے ہیں کہ غربت کے حوالے سے پاکستان کی صورتحال بھارت سے بہتر ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں اگر 10 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے کھڑے ہیں تو بھارت میں یہ تعداد 85 کروڑ تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ بات اصولی اعتبار سے غلط نہیں، بھارت میں آج بھی پاکستان سے زیادہ غربت ہے، مگر بھارت کے حکمراں طبقے کی کامیابی یہ ہے کہ اس نے گزشتہ 20 سال میں 25 کروڑ کی ایک نئی مڈل کلاس پیدا کی ہے۔ بھارت کے غریب اس مڈل کلاس کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آج نہیں تو کل وہ بھی غربت سے نکل کر مڈل کلاس کا حصہ بن جائیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بھارت کے حکمرانوں نے ایک طرف 25 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے اور دوسری طرف انہوں نے مزید 25 کروڑ افراد کے لیے غربت سے نجات کا امکان اور غربت کے حال سے نکلنے کی امید تخلیق کی ہے۔ چین کا معاملہ بھی یہی ہے، اس نے گزشتہ 25 برسوں میں 30-40 کروڑ افراد کو غربت سے نکالا ہے۔ پاکستان کے حکمراں طبقے کی ناکامی یہ ہے کہ وہ اپنے عوام کو نہ صرف غربت سے نہیں نکال پا رہا ہے، بلکہ اپنے عوام کے لیے غربت سے نجات کا امکان اور غربت سے نجات کی امید تخلیق کرنے میں بھی ناکام ہے۔
ہمارا حکمراں طبقہ قرضوں کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے جیسے قرضے نعمت ہوں، حالانکہ اخلاقی اور نفسیاتی سطح پر بھی بلا جواز قرض شرمناک ہے، اور معیشت پر اپنے اثرات کے اعتبار سے بھی قرضوں کی سیاست ہولناک ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ہمارے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ دفاع پر نہیں بلکہ قرضوں یا ان کے سود کی ادائیگی پر خرچ ہوتا ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو غربت کا سیلاب ہمارے حکمرانوں کی سنگ دلی، نااہلی اور غلط ترجیحات کا شاخصانہ ہے۔ غربت کے سیلاب کے حمام میں کوئی ایک حکمران جماعت نہیں، تمام حکمران جماعتیں اور تمام فوجی حکمران ننگے ہیں۔ افغانستان الیکشن کمیشن الزامات کی زد میں اردو ریڈیو تہران۔
کابل پولیس چیف محمد ظاہر کی جانب سے الیکشن کمیشن کے سیکریٹریٹ کے سربراہ ضیاء الحق امر خیل پر انتخابات میں دھاندلی کرنے کے الزام کے بعد صدارتی انتخابات کے امیدوار عبداللہ عبداللہ نے امر خیل کو معطل کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کابل پولیس نے اعلان کیا ہے کہ ووٹنگ کے دوران دو گاڑیوں کو روکا گیا تھا جن میں بیلٹ باکس بھرے ہوئے تھے اور یہ گاڑیاں پولیس کو اطلاع دیے بغیر جا رہی تھیں۔ جنرل محمد ظاہر ظاہر نے کہا کہ ضیاء الحق امر خیل ان بیلٹ باکسوں پر کسی امیدوار کی مہر لگا کر اس کے حق میں دھاندلی کرنا چاہتے تھے۔ افغانستان کے صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں 14 جون کو ووٹنگ ہوئی تھی اور عوام نے بھرپور طرح سے ووٹنگ میں شرکت کی تھی۔ دوسرے مرحلے میں عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی احمد زئی میدان میں ہیں۔
سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے دوسرے مرحلے میں بھی ووٹنگ کے دوران امن و امان کو یقینی بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے اور حکومت کابل نے بھی بغیر بیرونی مداخلت کے صحت مند انتخابات کرانے کی مکمل کوشش کی ہے اور اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کڑی نگرانی میں ایمانداری سے عوام کے ووٹوں کی گنتی کرے اور دھاندلی کیے بغیر عوام کی شرکت کے نتائج کا اعلان کرے۔ عبداللہ عبداللہ نے پیرس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہفتے کے دن وسیع پیمانے پر بے ضابطگیاں دیکھنے میں آئی ہیں اور یہ رپورٹیں بھی ملی ہیں کہ لوگوں نے اپنے امیدوار کے حق میں بیلٹ باکس ووٹوں سے بھرے ہیں۔ ان تمام امور کے پیش نظر یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن پر عوام کے ووٹوں کی حفاظت، نتائج کی شفاف سازی اور عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے سلسلے میں بڑی سنگین ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ واضح رہے افغانستان الیکشن کمیشن نے دوسرے دور کے انتخابات سے پہلے اپنے کئی ہزار کارکنوں کو دھاندلی کے الزام میں برطرف کر دیا تھا اور اب جب کہ ایک بار پھر اس پر دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں تو اگر ان الزامات کا جائزہ نہیں لیا جاتا ہے تو اس سے عوام اور سیاسی حلقوں میں شدید تشویش پھیل جائے گی۔
بعض سروے رپورٹوں کے مطابق عبداللہ عبداللہ اپنے حریف سے آگے ہیں، جس کی بنا پر بعض حلقے انتخابات میں ممکنہ طور پر دھاندلی کر سکتے ہیں۔ ان امور کے پیش نظر افغان عوام کو اپنے صدر حامد کرزئی سے توقع ہے کہ وہ الیکشن کمیشن پر کڑی نگرانی کر کے الیکشن کمیشن کو ہر طرح کی رسوائی سے بچائیں گے، کیونکہ انتخابات کے پہلے اور دوسرے مرحلے میں عوام نے بھرپور شرکت کر کے انتہا پسند اور دہشت گرد حلقوں کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے اقتدار کی منتقلی چاہتے ہیں، لیکن اگر صدر اور الیکشن کمیشن نے عوام کے ووٹوں کے تحفظ میں کوتاہی کی تو اس کے ملک و ملت کے لیے ناگوار نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔